الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى يا كريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا صدق الله مولانا العظيم اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے اعمال رکھے ہیں, ایک اچھے اعمال ہے اور ایک برے اعمال ہے. اچھے اعمال کو ہم نیکی اور ثواب کہتے ہیں, برے اعمال کو ہم گناہ کہتے ہیں. اللہ تعالی نے یہ جو پوری دنیا کا نظام بنایا ہے, اس نظام کے اوپر اثر ایک ایمان والے کے اعمال کا بہت بڑا ہوتا ہے. ایک مومن, ایک مسلمان آدمی جیسی زندگی گزارتا ہے, جیسے اعمال کرتا ہے, اس کا اثر پوری دنیا کے اوپر پڑتا ہے, کائنات کی ہر چیز کے اوپر پڑتا ہے. اگر اچھے اعمال کریں گے تو اس کے اچھے اثرات, اچھے حالات پوری دنیا میں دیکھنے کو ملیں گے. اور اگر ہمارے اعمال برے ہوتے ہیں تو اس کے بھی اثرات اور اس کے بھی احوال پوری دنیا کے اندر دیکھنے کو ملتے ہیں. حضرت شاہ مسیح اللہ صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے اللہ کے ولی تھے, فرمایا کرتے تھے کہ تم کوئی گناہ کر کے دیکھو, کوئی برائی کر کے دیکھو, اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے کے اندر تمہاری زندگی کے اندر بے چینی پیدا فرما دیں گے, چین ختم کر دیں گے. کوئی بھی گناہ کرو, کوئی بھی اللہ کی نافرمانی کرو, اس کا پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کی زندگی کے اندر سے چین اور سکون ختم ہو جاتا ہے. اور یہ بات خود قرآن کے اندر بھی موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا, جو ہمارے حکموں سے, ہمارے قانون سے, ہماری یاد سے منہ پھرا لیتا ہے, ہمارے قانون کو چھوڑ دیتا ہے, ہم اس کی زندگی کو تنگ اور ٹینشن والی بنا دیتے ہیں. یہ اللہ کا اعلان ہے قرآن کریم کے اندر. حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک چھوٹی سی کتاب ہے جزاء الاعمال کے نام سے. حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو بہت تاکید کرتے تھے کہ اس کتاب کو بار بار پڑھو, چھوٹی سی کتاب ہے. حضرت نے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ صاحب روح المعانی کے حوالے سے ایک عجیب بات لکھی. اللہ سبحانہ وتعالی نے جب اس دنیا کو پیدا فرمایا تھا تو پوری دنیا, ساری دنیا ہری بھری تھی, یعنی ہر جگہ جو ہے درخت تھے, کھیتیاں تھیں, باڑیاں تھیں, کسی جگہ کے اوپر بھی بنجر زمین نہیں تھی پوری دنیا کے اندر. دوسری بات یہ کہ دنیا میں جتنے بھی درخت اللہ نے پیدا فرمائے تھے ہر ہر درخت کے اوپر بہترین پھل لگتے تھے. تیسری بات یہ کہ جتنے بھی سمندر اور دریا اللہ نے بنائے تھے ہر ایک کے اندر اللہ نے میٹھا پانی پیدا فرمایا تھا. چوتھی بات یہ کہ زمین پر کسی شیر نے کسی گائے کو پاڑ کے کھایا نہیں تھا. اور پانچویں خوبی یہ لکھی ہے کہ کسی بھیڑیے نے کسی بکری کے اوپر کبھی ایسے پر حملہ نہیں کیا تھا. یہ پانچ خوبی کے ساتھ اللہ نے دنیا کو بنایا تھا. پوری زمین سر سبز و شاداب ہری بھری اور ہر درخت کے اوپر میٹھے پھل, سمندروں کا پانی میٹھا, کوئی شیر کسی بگائی پر حملہ نہیں کرتا, کوئی بکری کے اوپر بھیڑیا حملہ نہیں کرتا. ایسی امن والی یہ زمین اللہ نے بنائی تھی. پھر ہوا یہ کہ انسان کی تشریف آوری اس دنیا کے اندر ہوئی. انسان بہت بعد میں آیا ہے اس دنیا میں, پہلے ہی زمین کے اوپر فرشتے رہتے تھے, پھر جنات رہتے تھے اور اخیر کے اندر ہماری انٹری ہوئی ہے اس زمین پر. اسی لیے ایک بات میں لطیفے کے طور پر کہا کرتا ہوں کہ بعض لوگ عاملوں کے پاس جا کے کہتے ہیں ہمارے گھر میں جنات آیا, تو میں کہتا ہوں نہیں, ہم جنات کے گھر میں آئے ہیں, جنات ہمارے گھر میں نہیں آئے. اس لیے کہ قرآن حدیث سے ثابت ہے کہ زمین پر جناتوں کی آبادی پہلے ہوئی, انسانوں کی بعد میں ہوئی ہے. تو ایسی زمین ایک دم صاف ستھری برکتوں والی یہ زمین تھی, انسان کی تشریف آوری ہوئی. اور انسان کے اندر بھی پہلے انسان جو پہلے نبی حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے, ایک بیٹے کا نام تھا قابل اور دوسرے بیٹے کا نام تھا حابیل. یہ جو قابل نام کا بیٹا تھا, نام قابل تھا حقیقت میں بڑا ناقابل تھا. اس زمانے میں کوئی اور فیملی زمین پر رہتی نہیں تھی, بس یہی ایک خاندان. اب شادی کرے تو کیسے شادی کرے, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قانون یہ تھا کہ ہماری اما جان حضرت حوا ان کو 20 بچے پیدا ہوتے تھے, جوڑوے پیدا ہوتے تھے, ایک لڑکا ایک لڑکی. اب پہلی مرتبہ کے اندر ایک لڑکا اور لڑکی پیدا ہوئی, قابل اور اس کی بہن. دوسری مرتبہ کے اندر ایک لڑکا اور لڑکی پیدا ہوئی, حابیل اور اس کی بہن. اللہ تعالیٰ نے شادی کا یہ قانون بتلایا کہ قابل شادی کرے گا حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی, اور حابیل شادی کرے گا قابل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی. اس طرح شادی کر لو کیونکہ اور کوئی فیملی تو ہے نہیں. یہ ایک ایمرجنسی میں اللہ تعالیٰ نے رستہ بتلایا. اب یہ شادی کا جو قانون آیا تو دنیا میں گناہوں کی شروعات حسن پرستی سے ہوئی ہے. دو گناہ اس دنیا میں گناہوں کی ابتدائی جڑ ہے, ایک حسن پرستی اور دوسرا حسد. یہ دو دنیا میں پہلے گناہ ہوئے. جب یہ شادی کا قانون آیا تو قابل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ ذرا سانولے رنگ کی تھی, کالے رنگ کی تھی, اور حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی. قابل کے ساتھ جو پیدا ہوئی تھی, اب قانون کے مطابق حابیل کی شادی قابل کی بہن کے ساتھ, یعنی قابل کے ساتھ جو پیدا ہوئی تھی بہت خوبصورت, اور حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی تھی وہ سانولے رنگ کی تھی. اب قانون کے مطابق حابیل کی شادی طے ہوئی قابل کی بہن کے ساتھ, یعنی خوبصورت لڑکی کے ساتھ, اور قابل کا نکاح طے ہوا حابیل کی بہن کے ساتھ یعنی سانولے رنگ کی لڑکی کے ساتھ. تو قابل غصے میں آ گیا, کہنے لگا کہ میں ایسی کالی کلو کی لڑکی سے شادی نہیں کرتا, میرے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بہت خوبصورت, مجھے اسی سے شادی کرنی. یہ جھگڑا دونوں کا آگے بڑھا, اور آگے بڑھتے بڑھتے جھگڑا اس حد تک چلا گیا کہ قابل نے بڑے بھائی نے کتنا کھڑا کر دیا اپنی طاقت کے بلبو دے کے ہوگا. فیصلہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس طرح کیا کہ چلو تم دونوں قربانی کرو, اللہ تعالیٰ کی یہاں جس کی قربانی قبول ہو جاوے اس کی بات صحیح, جس کی قربانی قبول نہ ہوئے اس کی بات غلط. اور اس زمانے میں قربانی کا طریقہ یہ تھا کہ جانور قربان کرو یا اناج غلہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرو تو اس کو پہاڑ پر لے جا کر رکھ دینے کا. قدرتی اللہ کے یہاں سے آگ آتی تھی اور وہ آگ آ کر کے اس کو جلا دیتی تھی. جس کی قربانی اور صدقہ جل جاوے تو سمجھنے کا کہ اللہ کی یہاں اس کی قربانی قبول ہو گئی, اور جس کا نہ جلے تو سمجھنے کا کہ اس کی قربانی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوئی. پہلے زمانے میں سب کو پتا چل جاتا تھا میرے عمل کا کیا حال ہے, اس میں کتنا اخلاص ہے, قبول ہوا نہیں قبول ہوا, کھلم کھلا پتا چل جاتا تھا. آگ آ کے جلا تو سمجھنے کا قبول اخلاص والا عمل, اور اگر نہ جلے تو سمجھنے کا کہ قبول نہیں ہوا اخلاص نہیں تھا. یہ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے کہ آپ کی رحمت کے طوفان میں اللہ نے ہمارے اعمال کے اوپر پردہ ڈال رکھا ہے کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں, اس میں اخلاص ہے, صفات قبولیت ہے نہیں ہے, دنیا میں کچھ پتہ نہیں چلتا, عمل کرتے جاؤ پتہ آخرت کے اندر چلے گا. تو دونوں نے قربانی کی, ایک نے جانور ذبح کیا, ایک نے اناج اللہ کی راہ میں صدقہ دیا اور پہاڑ پہ لے جا کے رکھ دیا. تو اللہ کی شان کہ حابیل نے جو قربانی کی تھی رات کو آگ میں آ کر کے جلا ڈالی, اور بڑے بھائی نے جو قربانی پیش کی تھی وہ جلی نہیں, وہ ایسی کی ویسی ہی رہی. تو بڑے بھائی کو اور زیادہ غصہ آ گیا, کہنے لگا حسد کے اندر آ کر کے کہ تیری قربانی قبول ہو گئی میری قربانی قبول نہیں ہوئی تو میں تجھے قتل کر دوں گا. قرآن کے اندر ہے اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لا قتلنك, جب بڑے کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس کے اندر حسد پیدا ہوئی, جلس ایرشیا حسد کی آگ پیدا ہوئی, اور حسد کے اندر اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو کہا کہ میں تجھے مار ڈالوں گا قتل کر دوں گا. اللہ حسد کی بیماری سے بچائے, اتنی خطرناک بیماری ہے کہ انسان اس میں اندھا ہو جاتا ہے اور اندھا ہو کر کے سگے بھائی سب کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہ قرآن سے ثابت ہے, یہ زمین کے اوپر شروعات کے دو گنا, ایک حسن پرستی ایک حسد. تو چھوٹے نے جواب میں کہا کہ تو خاموخا کیوں حسد کرتا ہے, میری قربانی جو قبول ہوئی تو انما یتقبل اللہ من المتقین, کہ میری قربانی اخلاص کی برکت سے قبول ہوئی ہے, یا اخلاص کے معنی کے اندر ہے متقین, کہ میری قربانی میں اخلاص تھا, میں نے اللہ کے لیے کام کیا تھا اس لیے میری قربانی اللہ کے یہاں قبول ہو گئی. تو بھی اخلاص پیدا کر تو تیری قربانی اللہ کے یہاں قبول ہوگی. لیکن قابل کے اوپر بھوت سوار تھا اپنی طاقت کا, اپنے بڑے ہونے کا, اور اس نے اپنے چھوٹے بھائی کا مرڈر کر ہی ڈالا, اس کو مار ہی ڈالا. قرآن میں قتل کر ڈالا اس نے چھوٹے بھائی کو. جس وقت پر بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو مارا اور زمین کے اوپر قتل کا پہلا گناہ ہوا تو زمین پر ایک زلزلہ آیا, ایسا زلزلہ آیا کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس گناہ کی نحوست سے زمین کے اوپر ایک بہت بڑے حصے کو بنجر بنا دیا, اس پر سے ہریالی ختم ہو گئی, اور بہت سارے درختوں کے کے اوپر کانٹے نکل آئے اور سمندر کا پانی کھارا ہو گیا، میٹھا پن ختم ہو گیا، اور اسی دن سے شیر کے اندر یہ ہمت ہو گئی کہ اس نے گایوں کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیا، بھیڑیے کی فطرت بدل گئی، اس نے بکریوں کو پھاڑ کے کھانا شروع کر دیا۔ یہ جو دنیا کے اندر انقلاب آیا یہ ایک گناہ کی نحوست سے۔ آگے بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اس جگہ موجود نہیں تھے جہاں قتل کا قصہ ہوگا، وہ جنگل میں کہیں دور تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھوک لگی جنگل میں، تو ایک درخت کے اوپر سے پھل توڑا کھانے کے لیے، وہ توڑا تو وہ تو کڑوا لگا، کڑوا لگا تو فوراً اللہ سے دعا کی کہ اللہ تو نے تیری زمین پر کوئی پھل کڑوا نہیں بنایا تھا، یہ پھل کڑوا کیسے ہو گیا؟ تو اللہ کے یہاں سے وحی آئی، جواب دیا گیا کہ آدم تمہارے بڑے بیٹے نے اپنے چھوٹے بھائی حابیل کو قتل کیا ہے، اس گناہ کی نحوست سے آج ہم نے بہت سارے پھلوں کو کڑوا بنا دیا، کھٹا بنا دیا۔ یہ ہے میرے بزرگوں گناہوں کی نحوست، کہ ایک گناہ زمین پر ہوئے تو اس کا اثر پوری دنیا کے نظام کے اوپر پڑتا ہے، دنیا کی سسٹم کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے حقیقی بات ہے کہ ایک گناہ ہوتا ہے تو اس کی نحوست، اس کے برے اثرات عالم کی بہت ساری چیزوں کے اوپر پڑتے ہیں۔ کہتے ہیں خاندان بنو امیہ جنہوں نے مسلمانوں کے اوپر بہت لمبے زمانے تک حکومت کی خلافت، ان کا جو خزانہ تھا اس خزانے کے اندر گیہوں کا دانہ تھا کبوتر کے انڈے کی سائز کا، جتنا کبوتر کا انڈا ہوتا ہے اتنی سائز کے گیہوں کے دانے تھے، اور وہاں ایک تختی لکھی ہوئی تھی کہ یہ اس زمانے کا گیہوں کا دانہ ہے جب زمین کے اوپر عدل تھا، انصاف تھا، رحم اور مہربانی کا ماحول تھا، آپس میں شفقت اور محبت کا ماحول تھا، اس زمانے میں اللہ تعالیٰ اتنے بڑے بڑے گیہوں کے دانے پیدا فرماتے تھے۔ پھر جب سے زمین پر نا انصافی شروع ہوئی، ظلم شروع ہوا، زیادتی شروع ہوئی، زبردستیاں شروع ہوئی، اللہ نے گیہوں کے دانے میں برکت کم کر دی، اور اتنی کم ہو گئی آج ہمارے سامنے اس کی ساری زمانہ موجود ہے۔ اور پھر مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے اور دنیا میں دوبارہ انصاف قائم ہو جائے گا اور دنیا میں ہر جگہ مہربانی، شفقت، بھائی چارے کا ماحول ہو جائے گا، دوبارہ اللہ تعالیٰ زمین کو برکتوں سے مالا مال کر دے گا، کہ ایسی برکت ہوگی کہ ایک انار، انار دارن جس کو ہم کہتے ہیں، کہ ایک انار میں اتنی برکت اللہ دیں گے کہ ایک پوری جماعت اس کو کھاتے کھاتے تھک جائے گی۔ یہ مسلم شریف کی حدیث میں، اور اس کا جو چھلکا ہوتا ہے، صرف چھلکا، وہ چھلکا اتنا بڑا ہوگا کہ ایک جماعت اس کو چھتری بنا کر سایہ حاصل کرے گی اس کے نیچے۔ یہ حدیث میں اتنی برکت اس زمانے کے اندر آئے گی۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ جب زمین پر گناہ ہوتے ہیں تو ہر چیز کے اندر سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اور زمین کے اوپر جب اچھے اعمال کا ماحول ہوتا ہے تو ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ برکت کو ظاہر فرماتے ہیں۔ اور دیکھو گناہ کی ایک نحوست میں آپ کو بتلاؤں، ایک بہت بڑی نحوست گناہوں کی یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں بزدلی آتی ہے، مایوسی آتی ہے۔ البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے، وہ میں آپ کو سناؤں، اللہ کرے کہ یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے۔ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ بغداد میں، عراق میں، جس زمانے میں اسلامی حکومتیں تھیں، مسلمانوں کی حکومت تھی، کہ اس زمانے میں مسلمانوں نے پیسے اور طاقت، منی اینڈ مسل پاور، ان دو چیزوں کی بنیاد پر وہاں کے غیر مسلموں پر، عیسائیوں پر، کرسچنوں پر ظلم کرنا شروع کیا۔ اور اتنا ظلم کیا کہ وہ ان کے انڈر میں ماتحت رہنے والے عیسائی لوگ پریشان پریشان ہو گئے. تو عیسائیوں کے جو ذمہ دار لوگ تھے انہوں نے ایک جگہ کے اوپر مشورہ کیا, میٹنگ کی, کہ یہ مسلمان حکومت کر رہے ہیں, ہم پر ظلم کر رہے ہیں, کیا کرنا چاہیے, کیسے ہم کو چھٹکارا ملے. تو ایک بوڑا عیسائی کھڑا ہوا, اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ مسلمان جس اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس اللہ کے یہاں ظلم نہیں ہے, اس اللہ کے یہاں انصاف ہے, میں نے مسلمانوں کی کتابوں میں پڑھا ہے. تو کہا اب کیا کرنا, کہا چلو ہم مسلمانوں کے خدا کے سامنے جا کے مسلمانوں کی فریاد کریں, ان کی شکایت کریں. کہا اچھا کیسے فریاد کریں گے, تو سارے عیسائی بوڑھے عورت مرد بچے سب جمع ہوئے اور بغداد سے باہر ایک پہاڑ پر اکٹھے ہوئے, اور اکٹھے ہو کر کے ان سب نے مل کر اللہ کے سامنے رو رو کر کے دعا کی, اور دعا میں یہ جملہ کہا, اے مسلمانوں کے اللہ, اس وقت بھی یہ نہیں کہتے کہ اے ہمارے اللہ, اے مسلمانوں کے اللہ, ہم نے سن رکھا ہے کہ تیرے یہاں انصاف ہے, تیرے یہاں ظلم نہیں ہے, تیرے یہاں مہربانی ہے, تیرے یہاں زبردستی نہیں ہے, اے مسلمانوں کے اللہ آج ہم تیرے سامنے تیرا نام لینے والے مسلمانوں کی فریاد کرنے آئے ہیں. تو نے ان کو حکومت دے رکھی ہے, تو نے ان کو مال دے رکھا ہے, وہ اپنی طاقت کے زور پر ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں. یہ دعا کی کرسچنوں نے پہاڑوں کے اوپر جمع ہو کر کے رو رو کر کے اور پھر نیچے اتر کر کے آئے. بس کیا حالات ہوئے کہ اللہ تعالی کے یہاں مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے, چاہے مظلوم کافر ہو, چاہے مظلوم مشرق ہو, چاہے مظلوم یہودی نصرانی ہو, اللہ مظلوم کی دعا کو قبول فرما. ان کی دعا قبول ہوئی, وہ پہاڑوں سے نیچے اتر کے آئے, اور ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اللہ کا عذاب بز دلی کی شکل کے اندر آیا کہ تمام مسلمانوں کے دلوں کے اوپر ایک بز دلی, ایک مایوسی کا ماحول چھا گیا. کہ ایسی بزدلی, ایسی بزدلی آ گئی کہ وہ جو عیسائی قوم تھی جن کو بعد میں تاتار قوم سے یاد کیا گیا, کہ ان کا حال یہ ہوا کہ ایک تاتاری عیسائی عورت آتی تھی اور مسلمانوں کا سو سو کا ایسی ایسی میو آدمی کا مجمع ہوتا تھا, ان سے کہتی تھی اے مسلمانوں تم یہاں کھڑے رہو, میں گھر جاتی ہوں چھری لاتی ہوں, تم یہیں کھڑے رہنا. کہ وہ عورت گھر جاتی تھی, چھری لے کر آتی تھی اور مسلمانوں کو زمین پر لٹاتی تھی اور مرغیوں اور بکریوں کی طرح ذبح کرتی تھی. کہ ایک مسلمان میں یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہاں سے بھاگ جاوے جتنی دیر میں وہ چھری لے کر کے آوے اور اس ایک عورت کا مقابلہ کرے, اتنی بھی اس میں ہمت نہیں رہی. بزدلی اور مایوسی ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب بن کر کے ان پر نازل ہوئی, اور تاتار قوم نے بغداد میں مسلمانوں کے اوپر اتنا ظلم کیا کہ ابن کثیر جہاں اس کے حالات لکھتے ہیں وہاں پہلا جملہ یہ لکھتے ہیں, یا لیتنی لم تلدنی امی, اے کاش کہ میری ماں مجھے پیدا نہیں کرتی تو میں ان حالات کو اپنی آنکھ سے نہ دیکھتا اور اپنی کتاب میں نہ لکھتا کہ مسلمانوں کی لاشوں کے ذریعے بغداد کی ندی کے اوپر پل بنایا گیا. کتنی لاشیں مسلمانوں کی تھی, اور بغداد کی لائبریریوں میں ہاتھ سے لکھی ہوئی جو کتابیں تھی ان تاتاریوں نے جب پانی میں ڈالی ہے تو ایک مہینے تک ندی کا پانی کالا رہا ہے. یہ حالات مسلمانوں کے اوپر آئے, اور اس کی سب سے بڑی وجہ تھی گناہوں کی وجہ سے بزدلی اور مایوسی کا آنا. جب یہ قتل عام عام ہو گیا اور تاتار قوم غالب آ گئی اور مسلمان ہار گئے, مغلوب ہو گئے, تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے, تو پھر ایک دن وہ عیسائی لوگ جمع ہوئے اور جمع ہو کے آپس میں بات کرنے لگے کہ ارے ہم تو بہت تھوڑی تعداد میں تھے, ہمارے پاس تو کوئی طاقت نہیں تھی, اور یہ مسلمان تو حکومت میں تھے, مال دولت والے تھے, پھر بھی ہمارے ہاتھ کے نیچے ہار گئے, بات کیا ہوئی. تو عیسائیوں کے بڑے بوڑھوں نے کہا کہ یہ وہ دعا تھی جو ہم نے پہاڑ پر جا کر مسلمانوں کے اللہ سے مانگی تھی، اور مسلمانوں کے خدا سے ہم نے دعا مانگی تھی، ہمیں یقین ہو گیا کہ مسلمانوں کا مذہب اور ان کا اللہ سچا خدا ہے، وہ تاتار قوم ایک زمانہ گزرنے کے بعد ایمان میں داخل ہو اسلام لے آئے۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا، ہے ایاں یوں رشے تاتار کے افسانے سے، مل گئے پاسباں کعبے کو صنم خانے سے۔ یہ وہ حالات تھے میرے بزرگوں، یاد رکھو جب ظلم ہوتا ہے، ناانصافی ہوتی ہے، کسی پر زیادتی ہوتی ہے، تو اللہ کا عذاب مایوسی اور بزدلی کی شکل میں نازل ہوتا ہے، اور اللہ کے یہاں مظلوم کی دعا سنی جاتی ہے، چاہے کوئی بھی ہو۔ اس لیے ہم اپنے گناہوں کا جائزہ لیں، ہمارے اندر کون سے گناہ جنم لے رہے ہیں، اور گناہوں کا جائزہ لے کر اس پر ہم استغفار کرنے والے بنے، اللہ سے معافی مانگنے والے بنے۔ یہ استغفار اور یہ معافی اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والی چیز ہے، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ فرماتے ہیں کہ دنیا کے حالات کے اوپر اہل ایمان کے استغفار کا اثر قرآن میں اللہ نے بیان فرما دیا، استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ اے ایمان والو، اپنے اللہ سے معافی مانگو، وہ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، تم استغفار کرو گے اللہ پانچ نعمت تم کو عطا فرمائیں گے، یرسل السماء علیکم مدرارا، مسلادھار بارش برسائیں گے جس سے تمہاری ساری ضروریات پوری ہو جائے گی، ویمددکم باموال، اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں تمہاری مدد کریں گے۔ یہاں آ کر ہمارے بعض مسلمانوں کو دھوکہ ہو جاتا ہے کہ ہم تو مال والے ہیں، ہم کو کیا استغفار کی ضرورت ہے۔ میں نے ابھی گزشتہ ہفتے لساتا میں کہا بھائیوں سے کہ بھائیوں، جو مال ہے نا، اس مال پر قناعت اور اطمینان کر کے مت بیٹھ جاؤ، اس لیے کہ ہم سب گجراتی زبان جانتے ہیں، کروڑ کا لفظ بھی جانتے ہیں، روڑ کا لفظ بھی جانتے ہیں، کروڑ اور روڑ میں صرف کاف کا فرق ہے۔ جو اللہ کروڑ پتی بنا سکتے وہ اللہ منٹوں میں سیکنڈوں میں روڑ پتی بھی بنا سکتے۔ آج کے بنگلے میں رہنے والوں کو کل خدا راستے پر بھی کھڑا کر سکتے ہیں، اور دنیا میں ایسے حالات آئے ہیں اور آتے ہیں، استغفار کرو کہ اللہ نے جو مال دیا ہے وہ چھین نہ لے رہے ہمارے پاس، لے نہ لے رہے ہمارے پاس۔ اللہ کو دینے میں بھی دیر نہیں لگتی اور لینے میں بھی اللہ کو دیر لگتی نہیں ہے۔ استغفار کرو، اپنے گناہوں پر معافی مانگو، اللہ دینے والا بھی اللہ لینے والا۔ استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ مال میں برکت دیں گے، تیسری نعمت اولاد میں برکت دیں گے۔ آج اولاد کا مسئلہ سب کو ستائے ہوئے اللہ ماشاءاللہ، کسی کے یہاں اولاد نہیں، کسی کے یہاں ہے تو آنکھوں کا کانٹا بنی ہوئی ہے۔ استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ اولاد کی لائف کا سکون عطا فرمائیں گے۔ اور چوتھی نعمت، تمہاری باڑیوں میں، باغوں میں اللہ برکت دیں گے، تمہاری نہروں میں، ندیوں میں اللہ تعالیٰ برکتوں سے نوازیں گے۔ گھر استغفار اور معافی کا اثر عالم کے پورے نظام کے اوپر پڑتا ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ سب کو توفیق دے، ہم اللہ سے اپنے گناہوں پر معافی مانگنے والے بنے، استغفار کرنے والے بنے۔ ہر ایک کو ضرورت ہے استغفار کی، حدیث میں ہے، بخاری شریف کی حدیث میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، بخشے بخشائے تھے، اس کے باوجود ایک حدیث میں روزانہ 70 times، ایک حدیث میں روزانہ 100 times، 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتے تھے۔ جب معصوم نبی کا یہ حال ہے، ہم تو بڑے پاپی ہیں، بڑے گنہگار ہیں۔ خوب زیادہ اللہ سے استغفار کرو، اپنے گناہ پر معافی مانگو، اللہ ہمیں اس کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امک مجدور میرے امر تو میرا بال مجدور امن کی چیز اور